بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. يا صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب حسن محبی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے لے کر 209 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری اردو نشریات کی خبریں اور ارکائیو کے مختلف پروگرام اور سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے خبریں نشر ہوگی، خبروں کے بعد پروگرام انداز جہاں، انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پروگرام صبح امید، صبح امید کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا نشر ہوگی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران میں انتخابات اور پرامن انتقال اقتدار کے عمل کو مثالی قرار دیا ہے۔ آیت اللہ ابراہیم رئیسی کی عرف برداری کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے مختلف ممالک کے مندوبین ایران پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خلیج فارس میں مختلف کشتیوں کو پیش آنے والے حالیہ واقعات کو مشکوک قرار دیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ملکی وزارت دفاع کے سرپرست کے گھر کے پاس شدید دھماکہ ہوا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر قانون نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا آرڈیننس وزیر اعظم کو دے دیا گیا ہے۔ اور ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں منگل کو بھی اپوزیشن کے ہنگاموں کے سبب کاروائی معمول کے مطابق نہ چل سکی۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے ایران میں انتخابات اور پرامن انتقال اقتدار کے عمل کو مثالی قرار دیا۔ آپ نے منگل کے روز ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کی صدارت کی توثیق کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ملک میں پرامن طور پر حکومت کی تبدیلی ملکی سطح پر پائے جانے والے امن و سکون کی علامت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ عام طور سے دنیا کے بیشتر ملکوں میں اقتدار کی منتقلی میں کشمکش کا ماحول بنا ہوتا ہے، مگر ایران میں الحمدللہ امن و سکون کار فرما ہوتا ہے اور پرسکون طریقے سے اقتدار کی منتقلی کا عمل انجام پاتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس بار بھی یہی صورتحال ہے کہ امن و سکون کار فرمایا اور حکام اور عوام میں کوئی کشمکش نہیں ہے اور سارے امور اطمینان کے ساتھ انجام پا رہے ہیں۔ ایران کے نومنتخب صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے الیکشن میں کامیابی کی توثیق اور ملک کا 13واں صدر منصوب کیے جانے کے بعد عوام کی موجودہ مشکلات کے حل اور حالات کی تبدیلی کو اپنی حکومت کی بنیادی ترجیحات میں قرار دیا۔ منگل کو 13واں صدر کی حیثیت سے اپنی تقرری اور توثیق کے بعد خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ اس سرزمین پر اسلامی جمہوریت کا تابناک سورج آج سے 40 سال قبل عظیم المرتبت رہبر کبیر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولولہ انگیز قیادت میں اور اس فرض شناس اور عظیم قوم کے عزم و ہمت کے نتیجے میں تلو ہوا۔ ایران کے نئے صدر نے کہا کہ پچھلے 40 برس کے دوران ایرانی حکام اور عہدیداروں نے اسلامی جمہوریت کی پائیداری کے لیے بے پناہ کوشش کی. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 40 برس کے دوران جب بھی امام خمینی اور رہبر انقلاب اسلام کی ہدایات اور نظام ولایت کے اصول و اقدار پر توجہ دی گئی, ملک نے ترقی و پیش رفت حاصل کی. ڈاکٹر سعید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ایران نے دنیا کے سامنے حکمرانی کا جو نیا ماڈل پیش کیا ہے, اس میں دنیا کے ساتھ دین, علم کے ساتھ اخلاق, انصاف کے ساتھ ترقی اور رفاہ و آسائش کے ساتھ عزت و سربلندی شامل ہیں. ایران کے نئے صدر نے کہا کہ بجٹ خسارہ, اسٹاک مارکیٹ کا استحکام, مہنگائی اور افراط زر پر قابو پانا, کرونا کے مسائل اور بہت سی دوسری مشکلات کے حل کے لیے منصوبہ بندی کر لی گئی ہے. ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ وہ پابندیوں کے خاتمے کی کوشش جاری رکھیں گے, تاہم عوام کی مشکلات کو بیرونی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات سے ہرگز نتھی نہیں کریں گے. قابل ذکر ہے ایران کے 13ویں صدر کی تقریب توسیع کو تقرری تہران کے حسینیہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ میں منعقد ہوئی, جس میں رہبر انقلاب اسلامی نے عوامی رائے کی توثیق کرتے ہوئے سید ابراہیم رئیسی کو آئندہ 4 برس کے لیے ملک کا باضابطہ صدر منصوب کیا. رہبر انقلاب اسلامی کے جاری کردہ حکم تقرری میں آیا کہ حجت الاسلام سید ابراہیم رئیسی کی توثیق اور انہیں اسلامی جمہوری ایران کا صدر منصوب کرتا ہوں, خدا سے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی کامیابی کا طلبگار ہوں. آپ نے یاد دہانی کرائی کہ عوامی مینڈیٹ اور میری تائید اس وقت تک معتبر رہے گی جب تک وہ یعنی منتخب صدر اسلام اور انقلاب کے سیدھے راستے پر گامزن رہیں گے, اور خدا کے فضل سے ایسا ہی ہوگا. دوسری جانب نئے صدر ابراہیم رئیسی کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے مختلف ممالک کے مندوبین تہران پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. شام کی پارلیمنٹ کے سپیکر حمود زباخ تہران پہنچ چکے ہیں. انہوں نے ہمارے نمائندے سے گفتگو میں ایران شام تعلقات میں فروغ کے تسلسل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت اور عوام مشکل وقت میں کی گئی ایران کی حمایت کو ہرگز فراموش نہیں کریں گے. سینٹ آف پاکستان کے چیئرمین بھی دو روزہ دورے پر ایران پہنچ رہے ہیں. آخری اطلاعات کے مطابق 73 ممالک کے 115 اعلی حکام نے سید ابراہیم رئیسی کے الپرداری کی تقریب میں شرکت کا اعلان کیا ہے. مہمانوں میں 10 سطور, 20 اسپیکر, 11 وزیر خارجہ, 10 دیگر وزراء, نیز مختلف عالمی اور علاقائی تنظیموں کے نمائندگان اور وفود شامل ہیں. تیل کی پیداوار سے متعلق عالمی تنظیم اوپیک کے سیکرٹری جنرل بھی اس تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں. یاد رہے الفبرداری کی تقریب 5 اگست کو ایرانی پارلیمنٹ میں منعقد ہوگی. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خلیج فارس میں مختلف کشتیوں کو پیش آنے والے حالیہ حادثات کو مشکوک قرار دیا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادے نے اسلامی جمہوری ایران کی خلیج فارس اور عمان سی میں امن و سلامتی کی برقراری سے متعلق پالیسی کا تکرار کرتے ہوئے کہا کہ ایران اس علاقے سے عبور کرنے والی کشتیوں اور بحری جہازوں کو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مدد کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہے. یاد رہے ایسوسیٹڈ پریس نے دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساحل کے قریب 4 کشتیوں کو حادثات پیش آئے ہیں اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں. اسی طرح فجیرہ بندرگاہ کے قریب بھی ایک کشتی کو حادثہ پیش آنے کی خبریں سامنے آئی ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ملک کی وزارت دفاع کے سرپرست کے گھر کے نزدیک دھماکہ ہوا ہے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دارالحکومت کابل کے مختلف علاقوں میں رات 8 بجے مختلف دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. رپورٹ میں بتایا گیا کہ کابل کے شیر پور علاقے میں وزارت دفاع کے سرپرست بسم اللہ محمدی کے گھر کے قریب شدید دھماکہ ہوا. ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا کہ دھماکہ کار بم سے کیا گیا اور سیکیورٹی اہلکار واقعے کے بعد محمدی کے اہل خانہ کو نجات دلانے کے لیے پہنچ گیا. اسی طرح جائے وقوع پر کئی چھوٹے بڑے دھماکے اور دھماکوں سے ہونے والے نقصان کی خبریں موصول ہوئی ہیں. ایک سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ دھماکے کے وقت بسم اللہ محمدی گھر پر نہیں تھے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. پاکستان نے مجوزہ افغان امن کانفرنس منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق اس بارے میں کابل انتظامیہ کو بھی مطلع کر دیا گیا ہے, اور اب اس کانفرنس کے انعقاد کے امکانات قطعی طور پر ختم ہو گئے ہیں. اسلام آباد میں سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان نے اس کانفرنس کو منسوخ کرنے کا فیصلہ بادل ناخواستہ کیا ہے۔ واضح رہے یہ امن کانفرنس اسلام آباد میں 17 سے 19 جولائی کے درمیان ہونا تھی۔ گزشتہ ماہ ازبکستان میں افغان صدر اشرف غنی نے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات کے دوران مجوزہ کانفرنس کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے بعد پاکستانی حکام نے اعلان کیا تھا کہ چونکہ افغان رہنما طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے دوحہ میں ہوں گے، اس لیے یہ کانفرنس ممکن نہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا آرڈیننس وزیراعظم کو دے دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے کہا کہ جب یہ فیصلہ لیا گیا کہ گلگت بلتستان کو صوبائی اسٹیٹس دینا چاہیے، اس پر 2.5-3 سال بات ہوتی رہی، کیونکہ یہ بہت حساس معاملہ ہے، اس میں یونائیٹڈ نیشن کی سیکیورٹی قراردادیں بھی شامل ہیں۔ گلگت بلتستان کے لیے پورے علاقے معاف کیجیے گا گلگت بلتستان کے لیے پورے عالمی قوانین کو بھی دیکھا گیا۔ اب سارا کا سارا ڈرافٹ وزیراعظم کے پاس پہنچ چکا ہے۔ منگل کو وزیراعظم نے کیبنٹ میں کہا تھا کہ اسٹیک ہولڈرز اور وزیر اعلی گلگت بلتستان اور کشمیر وغیرہ ان سب سے یہ ڈرافٹ شیئر کیا جائے۔ نیشنل اسمبلی، سینٹ اور وہاں کی جو بھی صوبائی حکومت ہونی ہے، اس کے اندر کتنے گلگت بلتستان کے نمائندے ہوں گے، پھر اس میں سے براہ راست الیکشن سے کون آئے گا، ریزرو سیٹس کیا ہوں گی، قومی اسمبلی میں گلگت بلتستان کی نمائندگی سینٹ میں کس انداز سے ہوگی، اور اس طرح پاکستان کی این سی ایوارڈ کا کس طرح حصہ بنیں گے، اور اس میں گلگت بلتستان کا تناسب کیا ہوگا، الیکشن کمیشن کے لیے کیا قوانین ہوں گے، عدالتی نظام کیا ہوگا، پھر عالمی قوانین کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ کشمیر کاغذ پر کسی صورت میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور یہی گلگت بلتستان کے لوگ بھی سوچ رہے ہیں اور یہی کہتے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ڈائریکٹ الیکشن بھی ہو اور کچھ ریزرو سیٹیں بھی ہونی چاہیے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں منگل کو بھی اپوزیشن کے ہنگاموں کے سبب کارروائی معمول کے مطابق نہ چل سکی۔ نئی دلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کے ایوان زیر لوک سبھا میں کارروائی جیسے ہی شروع ہوئی، اس پہ اختلاف کے اراکین نے پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، مہنگائی اور کسانوں کی تحریک کا مسئلہ اٹھا دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نے عالمی خبریں سماعت فرمائی، اور اب پروگرام انداز جہاں نشر کیا جائے گا۔ انداز جہاں سحر ٹی وی کی پیشکش ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایران میں انتقال اقتدار کے تناظر میں اسلامی جمہوری نظام کی خصوصیات کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا، آج کے پروگرام میں ایران میں انتقال اقتدار کے تناظر میں اسلامی جمہوری نظام حکومت کی خصوصیات کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
ایران کے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی کی تقریب تقرری و توثیق منگل کو حسینیہ امام خمینی میں رہبر انقلاب اسلامی کی موجودگی میں سادہ لیکن انتہائی پروقار انداز میں منعقد ہوئی، جس میں سبکدوش ہونے والے صدر ڈاکٹر حسن روحانی اور ان کی کابینہ کے وزراء، عسکری قیادت اور دیگر سیاسی شخصیات کے ساتھ ساتھ علماء اور عمائدین نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے دوران رہبر انقلاب اسلامی نے حکم نامہ دیتے ہوئے نئے صدر کو باقاعدہ عہدہ صدارت کے لیے مقرر اور ان کی صدارت کی توثیق کی۔ نئے صدر کی تقرری سے متعلق اپنے حکم نامے میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ خداوند عالم کے فضل و کرم سے ایرانی عوام ایک اور سخت اور دشوار امتحان میں، جو انتہائی پیچیدہ ماحول میں انتخابات کی شکل میں انجام پایا، سرفراز اور سرخ روح ہوئے، اور انہوں نے اپنے عزم و ارادے کی بدولت ایک بار پھر اپنی مرضی کا صدر منتخب کیا اور دنیا پر ثابت کیا کہ ایرانی عوام اپنی تقدیر اور مستقبل کا فیصلہ خود کرتے ہیں اور اس کا ہنر بھی خوب جانتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی طرح اس تقریب میں اپنے خطاب میں بھی فرمایا کہ حالیہ صدارتی انتخابات میں عوام کی شرکت بھی بہت ہی بصیرت آمیز اور اہم پیغامات کی حامل رہی ہے، اور عوام نے اپنی بصیرت آمیز شرکت کے ذریعے دینی جمہوریت کا پرچم پھر لہرایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں پر عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے صدارتی انتخابات میں تمام تر مشکلات کے باوجود حصہ لیا، اور حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے صدارتی انتخابات کو شفاف ماحول میں بہترین طریقے سے منعقد کرایا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یہ سارا عمل ایران میں حکم فرما اسلامی اور دینی جمہوریت کے حسن کا مظہر ہے، جہاں دنیا کے بعض ملکوں کے برخلاف انتقال اقتدار کا عمل انتہائی خوش اسلوبی اور دوستانہ ماحول میں انجام پاتا ہے، اور پچھلی حکومت آنے والی حکومت کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کی یقین دہانی کراتی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے ایران کے صدارتی انتخابات کے خلاف بڑے پیمانے پر کی گئی سازشوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ انتخابات کے بائیکاٹ کی تحریک چلائی گئی، لیکن ایران کے غیور عوام نے انتخابات میں اپنی بھرپور شرکت سے اس قسم کی سازشوں کو ناکام بنایا اور انتخابات میں ووٹنگ کی شرح بھی اچھی رہی۔ آپ نے فرمایا کہ انتقال اقتدار کے بعد نئی حکومت بنے گی اور نئے عزم و ارادے اور نئے چہروں اور جذبے کے ساتھ نئے لوگ عوام کی خدمت کے لیے آئیں گے۔ اس تقریب میں نئے صدر سید ابراہیم رئیسی نے بھی اپنے خطاب میں گزشتہ 40 برسوں کے دوران مختلف حکومتوں کے ذریعے انجام پانے والے اقدامات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں اسلامی نظام کے سبھی خدمت گزاروں اور ان کے اقدامات کا احترام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام نے 18 جون کے صدارت انتخابات میں اپنی شرکت کے ذریعے جو کرونا جیسے سخت حالات میں انجام پائی، دینی جمہوریت کا شاندار جلوہ پیش کیا، اور دشمنوں کو جنہوں نے انتخابات کے خلاف پروپیگنڈے میں سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا بری طرح مایوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایران کی پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جس مقصد اور مطالبے کے پیش نظر انہوں نے مجھے صدر منتخب کیا ہے اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نئے صدر سید ابراہیم رئیسی کی تقریب الفرداری جمعرات کو پارلیمنٹ ہال میں منعقد ہوگی، جس میں دنیا کے 73 ملکوں کے سربراہان اور اعلی حکام، نیز حکومتی مندوبین اور عالم اداروں کے نمائندے شرکت کریں گے۔
ناظرین، آج دنیا کے بہت سے ملکوں میں ڈیموکریسی ہے اور جمہوری نظام حکومت قائم ہے، انتخابات ہوتے ہیں اور عوام کے ووٹوں کے ذریعے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن ایران میں اپنی نوعیت کی منفرد جمہوریت پائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ایران میں نظام حکومت عوامی بھی ہے اور اسلامی بھی۔ اسلامی جمہوری نظام حکومت کی بہت سی خصوصیات ہیں، جن میں سب سے ممتاز اس کا حقیقی معنوں میں عوامی ہونا ہے، اور دوسری ممتاز خصوصیت اس کی یہ ہے کہ چونکہ یہ جمہوری نظام اسلامی ہے، اس لیے ایران کے عوامی نظام حکومت میں سماجی انصاف حقیقی معنوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام کے آفاقی قوانین کسی بھی قسم کے امتیاز اور عدم مساوات کی اجازت نہیں دیتے۔ بہت سے ملکوں میں جمہوریت ہے، 4 سال بعد، 5 سال بعد یا 6 سال اور 7 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، عوام اپنا حق رائے دہی بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہاں طبقاتی خلیج کئی دہائیاں گزر جانے کے باوجود ختم نہیں ہو سکی ہیں، بلکہ بعض ملکوں میں تو روز بروز بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کہیں چھوٹی ذات اور بڑی ذات کے مسائل ہیں، کہیں کالے گورے کے مسائل ہیں، کہیں دوسری نوعیت کے نسلی امتیازات پائے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جمہوریت کے نام پر سرمایہ دارانہ نظام عوام پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی مثال سامنے کی ہے، جو دوسروں کو جمہوریت اور ڈیموکریسی کا درس دیتا ہے اور اپنی جمہوریت کا ڈھنڈورا بھی بہت زیادہ پیٹتا ہے، لیکن وہاں جو حقوق سفید فاموں کو حاصل ہیں وہ سیاہ فاموں اور دیگر رنگین فام نسل کے لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ ایک طرف سماجی انصاف کا فقدان ہے تو دوسری طرف انواع و اقسام کے نسلی امتیازات عروج پر ہیں۔ ایران کی اسلامی جمہوریت یا دینی عوامی نظام حکومت کی ایک امتیازی شان یہ بھی ہے کہ یہاں انتخابات پر کسی بھی قسم کی بدعنوانی سے کا کوئی الزام نہیں ہے، اور انتخابات ہر قسم کی بدعنوانی سے پاک ہوتے ہیں، شفاف ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایران میں انتقال اقتدار کا مرحلہ ہمیشہ پرامن طور پر اور انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام پایا ہے۔ امریکہ کے انتخابات کے نتائج کو ہارنے والے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تک تسلیم نہیں کیا ہے، اور ان کے حامیوں نے پارلیمنٹ ہاؤس پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں توڑ پھوڑ بھی کی، اور جس دن بائیڈن کی تقریب حلف برداری تھی اس دن واشنگٹن، بالخصوص وائٹ ہاؤس اور کانگریس کے اطراف کے علاقے فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیے گئے تھے۔ لیکن اس کے فوراً بعد ایران میں صدارتی الیکشن ہوا، انتخابی مہم چلی، ٹی وی پر امیدواروں کے درمیان گرما گرم بحثیں بھی ہوئیں، لیکن ووٹنگ کے بعد جو نتیجہ سامنے آیا اس کو سبھی امیدواروں نے اور ان کے طرفداروں نے اور حامیوں نے تسلیم کیا. سبھی امیدواروں نے فاتح امیدوار کو مبارکباد پیش کی. اس کے ساتھ فاتح امیدوار نے سبھی امیدواروں کو میٹنگ کی دعوت دی اور سب نے اس دعوت کو قبول کیا. اس میٹنگ میں فاتح امیدوار نے ملک کے مسائل کے حل اور امور مملکت کو چلانے میں سبھی امیدواروں کے نظریات اور آئیڈیاز سے استفادے میں دلچسپی کا اظہار کیا, اور الیکشن ہار جانے والے امیدواروں نے ملک کے مسائل کے حل اور امور مملکت چلانے میں فاتح امیدوار کو ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی. یہ مثال دنیا میں کہاں ملتی ہے؟ یہ ایران کی اسلامی جمہوریت کی خصوصیات میں سے ہے. یہاں لوگ الیکشن حصول اقتدار کے لیے اور ملک پر حکومت کرنے کے لیے نہیں بلکہ عوام کی خدمت کے لیے الیکشن لڑتے ہیں, اور یہ جذبہ دینی تعلیمات کی دین ہے. دینی اقدار اور دینی اصول و ضوابط مد نظر ہوں تو انسان کے اندر حکمرانی کا نہیں بلکہ خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب حاکم اعلیٰ میں اقتدار کی للک نہ ہو بلکہ خدا کی خوشنودی اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اہل وطن اور خلق خدا کی خدمت کا جذبہ ہو تو سیاسی ماحول ذاتی رنجشوں اور غیر اخلاقی اختلافات سے پاک ہو جاتا ہے. ہم آج کے پروگرام میں ایران کے اسلامی جمہوریت اور ایران کے دینی عوامی نظام کی نمایاں خصوصیات کا جائزہ لیں گے, اور مس حمدانی صاحب سے ہمارا رابطہ اسکائپ کے ذریعے برقرار ہو گیا ہے. حمدانی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جناب, آج انتقال اقتدار کی تقریب سے خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی نے نئے صدر کو ان کے عوامی سلوگنز کی یاد دہانی کرائی ہے اور ان پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی ہے. تو نئے صدر کے عوامی سلوگنز کیا تھے اور ایران کے عوام کو نئے صدر سے توقعات کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, اسی طرح آپ کے ناظرین کو سلام عرض کرتے ہیں. آپ جس سوال کی طرف آپ نے اشارہ کیا جی, اور اس سے پہلے جو گفتگو آپ فرما رہے تھے, تو یہ در حقیقت آپس میں زنجیر وار جڑے ہوئے مسائل ہیں کہ جن کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. جمہوری اسلامی ایران میں, یعنی جمہوری اسلامی سے پہلے جو شہنشاہی ایران تھا, اس کے اندر جب انقلاب آیا, انقلاب آنے کے بعد جو نظام یہاں پر رونما ہوا یا جو نظام یہاں پر برسر اقتدار آیا, اس نظام کو ہم ایک جہت سے اسلامی نظام کہتے ہیں یا اسلامی انقلاب کہتے ہیں یا نظام ولایت فقیہ کا نام دیتے ہیں. ایک دوسرے سے یہ درحقیقت ایک عقلانی نظام ہے, ایک عقلانی حکومتی نظام ہے. یہ بہرحال ایک مفصل بحث ہے, انشاءاللہ کبھی پھر موقع ہوا تو اس پر بات کریں گے. آپ دنیا کے اندر بہت سے مختلف ماڈل برسر اقتدار
جی حمدانی صاحب, ہم اس طرف بھی آئیں گے. اسلامی نظام جی حکومت کی خصوصیات پر ہم گفتگو کریں گے, کم سے کم ایک سوال آپ سے ضرور کریں گے. اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ ایرانی عوام کو نئے صدر سے کیا توقعات اور رہبر نے ان کو جو تلقین فرمائی ہے وہ کیا تھی.
میں اسی طرف آ رہا ہوں جی. تو اسلامی نظام کے اندر ایک اہم رکن آپ کہہ لیں وہ عوام اور لوگ ہیں, کہ ان لوگوں کا کیا کردار ہے, ان عوام کا کیا کردار ہے اس حکومتی نظام کے اندر. معمولاً دنیا کے اندر جتنے بھی حکومتیں قائم ہیں اور برقرار ہیں ان کے اندر, یا کیپیٹلزم یعنی وہی سرمایہ دارانہ نظام جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, اس کو عوام سے صرف اس حد تک سروکار ہوتی ہے کہ وہ عوام کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کے بہانے اپنے سرمایہ دارانہ نظام کو آگے بڑھا سکیں. لیکن اسلامی نظام کے اندر عوام کی ایک خاص اہمیت اور ایک خاص جو ہے ان کا مقام ہے. جیسے آپ نے ابھی سوال کیا کہ آیت اللہ رئیسی نے اس سے پہلے بھی جب کمپین اپنی تھی اس کے اندر بھی متعدد دفعہ یہ اشارہ کیا, اور اس سے پہلے بھی جب وہ صدارتی انتخابات کے اندر پچھلے 4 سال پہلے جب موجود تھے تو اس کے اندر کئی دفعہ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہمیں حکومت کو جو ہے وہ مستقل رابطے میں رہنا چاہیے عوام کے ساتھ, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور رہبر نے آج اپنی تقریر کے اندر بھی جب یہ پریزیڈنسی کا وہ پروگرام منعقد ہوا تو اس میں رہبر نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ یہ تھا, البتہ انہوں نے تمجید کی کہ آپ کے چونکہ پہلے سے ہی عوامی حلقوں میں رابطے ہیں تو ان رابطوں کو خرچ, یعنی حکومت کا اور عوام کا جو آپس کا رابطہ ہے, یہ رابطہ ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ٹیکٹیک نہیں ہے صرف, یا ایک جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ واسطہ ہو آپ کی حکومت تک پہنچنے کا, بلکہ یہ خود ایک ہدف ہے. یعنی اس رابطے کے ذریعے حکومت جو ہے وہ عوام کے مسائل سے آگاہ رہتی ہے, عوام کی مشکلات سے آگاہ رہتی ہے, اور جب وہ عوام کے اندر اور عوام کے مسائل سے آگاہ رہتی ہے, عوام میں گھل مل کے رہتے ہیں حکمران طبقہ, تو ان کو یاد رہتا ہے کہ ہم نے کس کی خاطر اس حکومت کا انتخاب کیا ہے, اس مسئولیت کا یا یہ اس ذمہ داری کا جو ہم انتخاب کیا ہے, یہ درحقیقت خدمت ہے ان عوام کی. لہذا اس کی طرف رہبر نے اشارہ کیا, البتہ اس کے ساتھ ساتھ رہبر نے ان سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ آپ جہاں پر عوام کے ساتھ رابطے کے اندر رہیں وہاں پر آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو نخبگان ہیں, یعنی جو معاشرے کے اندر آپ
جو دانشور طبقہ ہے, جو ماہرین ہیں,
جو خواص ہیں اس معاشرے کے, جو دانشمند ہیں, ان کو بھی نیگلیٹ نہیں کرنا. یعنی ہوتا یہ ہے کہ یا بالکل ٹیکنوکریٹس والی سائڈ پہ چلے جاتے گورنمنٹ ٹیکنوکریٹ کو,
یعنی دونوں میں بیلنس برابر ہے. بہت بہت شکریہ, شکریہ جناب. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, تو اگلے پروگرام تک ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.
عزیز سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے, وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے, اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے, قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے, اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, سہارا دیا اس کے نقش قدم نے, اسی کی توجہ اسی کے کرم نے, زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا, اسی کی محبت ہے ایمان کامل, اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل, اسی نے ہمیں جادائے حق پہ ڈالا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا.
عزیز سامعین، نبی اپنات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید۔ پروگرام صبح امید کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، جس کے بعد آپ نشریات کے اختتام پر سنیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا، جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر انسان کی عقل اس کی دوست اور جہالت اس کی دشمن ہوتی ہے۔ سامعین، عید مباحلہ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے آپ کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ مباحلہ ایک قرآنی اصطلاح ہے، یعنی دو لوگوں یا گروہوں کی خود کو حق پر ثابت کرنے کے لیے خداوند عالم سے ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرنا۔ مباحلے کے معنی ایک دوسرے پر لان و نفرین کرنے کے ہیں۔ دو افراد یا دو گروہ جو اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خداوند عالم جھوٹے پر لعنت کرے، تاکہ سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ کون سا فریق حق بجانب ہے۔ مباحلے کا عمومی مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دو مد مقابل افراد آپس میں یوں دعا کریں کہ اگر تم حق پر اور میں باطل پر ہوں تو اللہ مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر اور تم باطل پر ہو تو اللہ تمہیں ہلاک کرے۔ پھر یہی بات دوسرا فریق بھی کہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کو مفسرین آیت مباحلہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ اس میں مباحلے کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، پیغمبر علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں، اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ مباحلہ ایک مشہور واقعہ ہے جسے سیرت ابن اسحاق اور تفسیر ابن کثیر اور بے شمار معتبر کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کی جانب ایک فرمان بھیجا، جس میں یہ تین چیزیں تھیں: اسلام قبول کرو، یا جزیہ ادا کرو، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عیسائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے شرجیل، جبار بن فیضی وغیرہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر مذہبی امور پر بات چیت شروع کر دی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرنے میں ان لوگوں نے انتہائی بحث و تکرار سے کام لیا۔ اسی دوران وحی الہی نازل ہوئی، جس میں مباحلے کا ذکر ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسو حسن اور حسین، اپنی بیٹی فاطمہ زہرا اور بھائی حضرت علی علیہ السلام کو لے کر گھر سے نکلے۔ دوسری طرف عیسائیوں نے مشورہ کیا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اور ان لوگوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اسی واقعے کی نسبت سے شیعہ اور اکثر اہل سنت بھی پنجتن پاک کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جس سے سلفی حضرات اختلاف کرتے ہیں۔ مباہلے کی یہ صورت شاید اس سے پہلے عرب میں رائج نہ تھی، اور یہ ایک ایسا راستہ ہے جو 100% پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان اور دعوت کی صداقت کا پتہ دیتا ہے۔ یہ بھی مسلم ہے کہ ایسے میدان کا رخ کرنا بہت خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ اگر دعوت دینے والے کی دعا قبول نہ ہوئی اور مخالفین کو ملنے والی سزا کا اثر واضح نہ ہوا تو نتیجہ دعوت دینے والے کی رسوائی کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک عقل مند اور سمجھدار انسان نتیجے کے متعلق اطمینان کیے بغیر اس مرحلے میں قدم رکھے؟ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعوت مباہلہ اپنے نتائج سے قطع نظر آپ کی دعوت کی صداقت اور ایمان قاطع کی دلیل بھی ہے۔ اسلامی روایات میں آیا ہے کہ جب مباہلے کی دعوت دی گئی تو نجران کے عیسائیوں کے نمائندے پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور آپ سے مہلت چاہی تاکہ اس بارے میں غور و فکر کر لیں اور اس سلسلے میں اپنے بزرگوں سے مشورہ کر لیں۔ مشورے کی یہ بات ان کی نفسیاتی حالت کے بارے میں بتاتی ہے۔ بہرحال مشورے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیوں کے مابین یہ طے پایا کہ اگر محمد شور و غل، مجمع اور داد و فریاد کے ساتھ مباہلے کے لیے آئیں تو نہ ڈرا جائے اور مباہلہ کر لیا جائے، کیونکہ اگر اس طرح آئیں تو پھر حقیقت کچھ بھی نہیں، جب ہی شور و غل کا سہارا لیا جائے، اور اگر وہ بہت محدود افراد کے ساتھ آئیں، بہت قریبی خواص اور چھوٹے بچوں کو لے کر وعدہ گاہ میں پہنچیں تو پھر جان لینا چاہیے کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں، اور اس صورت میں ان سے مباہلہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں معاملہ خطرناک ہے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق عیسائی میدان مباہلہ میں پہنچے تو اچانک دیکھا گیا کہ پیغمبر اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کو گود میں لیے، حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے اور علی و فاطمہ کو ہمراہ لیے ہوئے تشریف لائے اور ان سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ جب عیسائیوں نے یہ کیفیت دیکھی تو بہت زیادہ پریشان ہوئے اور مباہلے سے رک گئے اور صلح و مصالحت کے لیے تیار ہو گئے اور اہل ذمہ کی حیثیت سے رہنے پر آمادہ ہو گئے۔ واضح سی بات ہے کہ مباہلے سے مراد یہ نہیں کہ طرفین جمع ہوں، ایک دوسرے پر لعنت و نفرین کریں اور پھر منتشر ہو جائیں، کیونکہ یہ عمل تو نتیجہ خیز نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ دعا اور نفرین عملی طور پر اپنا اثر ظاہر کرے اور جو جھوٹا ہو فوراً عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ نجران کے نصارہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان پیش آنے والا واقعہ مباہلہ نہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہے، بلکہ آپ کے ساتھ آنے والے افراد کی خاص فضیلت پر بھی دلالت کرتا ہے، کیونکہ آپ نے تمام اصحاب اور عز و اقارب کے درمیان اپنے قریب ترین افراد کو مباہلے کے لیے منتخب کر کے دنیا والوں کو بہترین انداز سے تعارف کرایا ہے۔ سامعین، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں عید مباہلہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ایک داستان۔
کتاب حیات الحیوان میں ہے کہ بہار کا موسم تھا، عمر ابن عبدالعزیز اپنی خلافت کے دور میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا، بارش کی ہوائیں چلنے لگیں اور بادلوں کے سیاہ ٹکڑے افق پر منڈلانے لگے، ایسے میں بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ زوردار بجلی کڑکی تو خلیفہ ڈر کر تخت سے نیچے اتر آیا۔ یحییٰ بن معاذ رازی بڑی اچھی اچھی نصیحتیں کرنے والے بزرگ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا، اے خلیفہ، رحمت خدا سے ڈرنا کیسا؟ بجلی کی کڑک بارش آنے کی بشارت دے رہی ہے، اور اس خیر و برکت سے تم اس طرح گھبرا کر کانپ رہے ہو تو افسوس خداوند قہار کی پکار پر کیا عالم ہوگا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 مرداد، 24 ذی الحجہ اور 4 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چوبیس ذی الحجہ سن 10 ہجری قمری کو واقع مباہلہ رونما ہوا۔ تمام علمی دلائل پیش کیے جانے کے باوجود جب نصرانیوں نے حق قبول نہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے حکم سے اپنی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو نسانہ کے طور پر، اپنے داماد حضرت علی علیہ السلام کو انفسنا کے طور پر، اور نواسوں حسن و حسین علیہ السلام کو ابنانا کی حیثیت سے ساتھ لے کر نجران کے عیسائیوں سے مباہلے کے لیے پہلے سے معین مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ واضح رہے کہ مباہلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب ایک حقیقت ثابت کرنے کے لیے بحث و مباحثہ کارگر نہ ہو۔ مباحثے میں خدا سے بد دعا کی جاتی ہے کہ اگر مخالف فریق جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس پر عذاب نازل ہو۔ چنانچہ ان پاک ہستیوں نے اپنے گھر سے میدان مباحثہ تک کا فاصلہ پروقار انداز میں طے کیا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑے امام حسن علیہ السلام اور آغوش میں حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کے پیچھے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے پیچھے حضرت علی علیہ السلام چل رہے تھے۔ یہ مقدس ہستیاں جب اس انداز سے میدان مباحثہ میں داخل ہوئیں تو نجران کے نصارہ نے تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کے سربراہ نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دستے دعا بلند کریں اور خدا سے یہ چاہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پہاڑ فوراً اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ اس طرح نجران کے عیسائیوں نے محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے مباحثہ سے اجتناب کیا اور مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا۔ چار اگست سن 1792 کو برطانوی شاعر پرسی بیش شیلی پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے ہی ادب سے لگاؤ تھا اور انہوں نے اس میدان میں خوب ترقی کی۔ وہ عشق، دوستی اور آزادی جیسی اقدار کے حامی تھے، اسی وجہ سے فرانس کے انقلاب کبیر کی حمایت کی۔ شیلی کچھ مدت آوارہ وطن رہنے کے بعد بحر روم میں کشتی ڈوبنے کے حادثے میں مارے گئے۔ موت کے وقت ان کی عمر 30 برس تھی۔ شیلی کو انگریزی ادب میں اعلی مقام حاصل ہے، انہیں برطانیہ کے بڑے شعرا میں شمار کیا جاتا ہے۔ 4 اگست سن 1875 عیسوی کو ڈینمارک کے مشہور شاعر اور ادیب ہینس کرسچن اینڈرسن کا انتقال ہوا۔ وہ 1805 عیسوی میں کوپن ہیگن کے قریب ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں وہ فلم اداکار بننا چاہتے تھے اور اسی مقصد کے تحت انہوں نے سن 1818 میں کوپن ہیگن کا سفر کیا، لیکن اداکار بننے میں ناکام رہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کیا اور اپنی پہلی ہی کتاب سے عالمی شہرت حاصل کی۔ ان کا شمار دنیا کے بہترین افسانہ نویسوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے زیادہ تر بچوں کے لیے افسانے لکھے ہیں۔ تیرہ مرداد 1287 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز عالم دین آیت اللہ الحاج شیخ حیدری علی محقق اصفہان شہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے فوراً بعد دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اصفہان میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ قم المقدس چلے گئے اور وہاں انہوں نے علمی مراحل طے کیے۔ اس کے بعد وہ عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے اور جید اساتذہ سے کسب فیض کرتے ہوئے درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ نجف اشرف میں 14 رہنے کے بعد وہ اپنے آبائی وطن واپس لوٹ آئے اور تبلیغ و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ 1369 ہجری شمسی میں اصفہان میں انہوں نے وفات پائی اور اصفہان میں ہی ان کو سپرد خاک کیا گیا۔4 اگست سن 1964 عیسوی کو چین کے جنوبی سمندر خلیج تونکین میں امریکہ اور شمالی ویتنام کے درمیان محدود جنگ ہوئی۔ امریکہ ان جھڑپوں کا بہانہ بنا کر شمالی ویتنام سے جنگ میں شامل ہو گیا۔ شمالی اور جنوبی ویتنام کی جنگ میں امریکہ جنوبی ویتنام کی بھرپور حمایت کر رہا تھا، لیکن براہ راست جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس نے اپنی فوج کی تعداد میں اضافہ کر کے فضا اور زمین سے شمالی ویتنام کے عوام اور گوریلا فورسز پر شدید بمباری شروع کر دی۔ امریکہ کو اس جنگ میں منہ کی کھانی پڑی، لیکن شمالی ویتنام کے عوام اور فوج کی مزاحمت کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور وہ ہزاروں ہلاکتوں کے بعد شمالی ویتنام سے پسپائی پر مجبور ہوا۔ آخرکار امریکہ نے 1975 میں اپنی شکست تسلیم کر لی اور ویتنام سے نکل گیا۔ اس طرح ویتنام ایک بار پھر متحد ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمتت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.